محمد.
درود بجے گا محمد و آل محمد پر. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجاء محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے خدا نے متعال کے انتہائی شکر گزار اور اس کے سامنے اس کی منتوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنی ضیافت کے مہینے میں اس مہینے میں جو مغفرت رحمت اور خدا نے متعال کی نعمتوں کا مہینہ ہے ایک دفعہ پھر اس مہینے میں آنا نصیب کیا. دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے پچھلے مہینے شاید یہ سوچا ہوگا کہ وہ اگلے ماہ رمضان تک بھی باقی رہیں گے, اور ظاہر ہے کہ ہماری بھی خواہش یہ تھی کہ ہم ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے زندہ رہیں. خدا نے متعال نے ایک دفعہ ہمیں پھر موقع دے دیا کہ اگر خدا نہ کرے کچھ گناہ ہمارے رہ گئے ہوں جو پچھلے ماہ مبارک رمضان سے اب تک باقی بچ گئے ہوں, یا خدا نہ کرے پچھلے ماہ مبارک رمضان میں مغفرت طلب نہ کر پائے ہوں, تو اب ایک اور موقع ہمارے پاس ہے. یہ ماہ مبارک پھر ہمارے سامنے ہے, ہمیں اپنے اہداف طے کرنے ہوں گے, اپنے لیے کچھ چیزوں کو طے کرنا ہوگا کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں کیا حاصل کرنا ہے. آج کی رات جو یہ 40-45 منٹ کا وقت ہمارے پاس ہے, کوشش کریں گے کہ ماہ مبارک رمضان کی شب اول کی مناسبت سے جو کچھ ہمارے سامنے ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد. ہم اور آپ بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرے گا. آج شب اول ہے, احتمال قوی, اور کچھ وقت گزرے گا جب یہ ماہ مبارک ختم ہو جائے گا. اس ماہ مبارک نے میرے اور آپ کا انتظار نہیں کرنا, اس کے 24 گھنٹے تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جائیں گے, 30 دن ختم ہو جائیں گے. ماہ مبارک کے زمانے میں زندہ رہنا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے, یعنی ماہ مبارک تھا اور میں زندہ تھا, یہ فضیلت نہیں ہے. فضیلت یہ کہ جب ماہ مبارک آیا تو میری زندگی کیسی زندگی گزر رہی تھی, یہ دیکھنا پڑے گا. ویسے تو سبھی نے زندہ رہنا ہے, کافر بھی تو زندہ ہی ہے نا بالآخر, تو انہوں نے اپنی زندگی سے کچھ حاصل نہیں کیا. اب یہ ہے کہ ہم اور آپ ماہ مبارک میں کیا حاصل کر پائیں گے. بہت اچھا ہے کہ آج پہلی رات میں ہی ہم لوگ طے کر لیں, یہ بھی طے ہو جائے یہ سب کچھ حاصل ہوگا کیسے. ظاہر دعوے تو ہمارے اور آپ کے بہت زیادہ ہوں گے کہ ہم ماہ مبارک میں چاہیں گے ہمارے گناہ بخش دیے جائیں, ہمیں مغفرت خدا نصیب ہو جائے, ہمارے مقامات بلند ہو جائیں. ان تمام کو ہم کیسے حاصل کر پائیں گے, اس کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ طے کرنا پڑے گا. شاید میں نے اب ایسا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں جو میں پہلے بھی کہتا آتا ہوں وہ بار بار میری زبان پہ آ جاتی ہیں, تو 10-15 دن جو آگے ہیں اس کے اندر تکرار تو ظاہر ہے بہت ہوگی. اب جو بھی تکرار ہو اس کو آپ مجھے بخش دے دے گا. بہت زیادہ سفر کرنے کی وجہ سے مجھے یہ یاد نہیں رہتا کہ یہاں پر آخری باتیں کیا ہوئیں, پہلے کیا ہوا تھا, یہاں پہ کیا ہوا تھا, دوسری جگہ پہ کیا ہوا تھا. تو بہرحال اگر تکرار ہو تو آپ معاف فرمائیے گا. ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. اس ماہ مبارک کو اچھا گزارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, ہدف کیا رکھنا چاہیے, یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ ہمارا ہدف کیا ہدف ہو. حسن اس سے بھی بڑا معاملہ یہ ہے کہ اسلام کا ہدف کیا ہے. کل اتفاقاً ایسے ہی کسی وقت میں پاکستانی وقت کے مطابق 10:30 قریب ایک لیکچر تھا فلسفہ نبوت کے اوپر. فلسفہ نبوت کے اوپر جب ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے اس کے اوپر عرض پیش کی کہ نبی کی تشریف آوری کا سب سے اہم مقصد کیا ہے. اسلام کے آنے کا سب سے اہم مقصد کیا ہے، تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا ماہ رمضان کا سب سے اہم مقصد کیا ہے، ہونا کیا ہے. یعنی آیا نبی اکرم اس لیے تشریف لائے کہ اگر وہ نہ آتے تو کچھ لوگ بھوکے سوتے؟ نبی اکرم تشریف لائے تاکہ سب پیٹ بھر کے سوئیں؟ اصلی ہدف یہ ہے؟ تو ہم کہیں گے یہ وہ چیز ہے جو حاصل ہو جائے گی، یہ اصلی ہدف نہیں ہے. اگر نبی اکرم تشریف نہ لاتے تو کیا دبئی کی بلند و بالا عمارتیں نہیں بنتی؟ پھر بھی بن جاتے. ہائی ویز نہیں بنتے، وہ بھی بن جاتے. اس کا مطلب ہے اس میں بھی نبی کا کوئی بڑا ہدف نہیں ہے. نبی کی تشریف آوری کا ہدف یہ نہیں کہ آپ کی میٹیریل ڈیولپمنٹ ہو جائے، وہ بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. نبی اکرم تشریف نہ لاتے تو مثلا کارخانے نہ بنتے، کارخانے نہ بنتے، اس سے پہلے بھی انسان زندگی گزار رہے تھے، گزار ہی لیتے. اور پھر یہ بھی ثابت نہیں کہ نبی اکرم کی تشریف لانے کے نتیجے میں کارخانے بنے ہوں، شاید نہ آتے پھر بھی کارخانے بن جاتے. اب ہمیں اور آپ کو بہت اچھی طرح اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا، اصل نبی اکرم تشریف کیوں لائے تھے؟ کیا دینے کے لیے؟ اب سرز ہوا اگر یہ کہیں بھوک ختم کرنے آئے تھے تو یہ حاصل ہو جائے گا، لیکن یہ اصلی ہدف نہیں ہے. خود ان کے زمانے میں مسلمانوں نے بھوک اٹھائی ہے، غزوہ تبوک کا معاملہ مشہور ہے. مسلمان لشکر لے کر سامنے گئے، ایک ایک کھجور منہ میں رکھتا تھا، ایک مجاہد دوسرے کے منہ میں ڈالتا تھا، تیسرے کے منہ میں ڈالتا تھا. اگر ختمی مرتبہ صرف بھوک دور کرنے آئے تھے تو ان کے زمانے میں مسلمانوں نے بھوک کیوں اٹھائی؟ کیا کوئی ایک آدمی ہے جو کہے گا نبی اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر سکے تھے؟ نبی نے اپنے آپ کو اہداف تو حاصل کیے تھے، کیونکہ بھوکے تو پھر بھی تھے لوگ، بھوکے آج بھی ہیں. تو وہ کون سے اہداف ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے نبی اکرم تشریف لائے تھے؟ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے تو ہماری اورینٹیشن کلیئر ہو جائے گی. ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا ہمیں ماہ رمضان میں کرنا کیا. اب ہمیں اور آپ کو کچھ چیزوں کا تو سمجھ میں آ رہا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں مثالیں دی تو آپ کا ذہن خود ہی کہنے لگا نہیں یہ تو نہیں ہوگا. ہم نے کہا روڈیں چوڑی ہونے کے لیے آئے تھے نبی اکرم کی، روڈ چوڑی ہو جائے؟ نہیں بھائی. عمارتیں اونچی؟ نہیں. کارخانے؟ نہیں. پھر کیا؟ اب دیکھیے کچھ چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں جو ہم نے ماہ مبارک رمضان میں بھی فٹ کر لی ہیں. مثلا نبی اکرم اس لیے تشریف لائے تھے کہ کچھ لوگوں نے اپنے غلط اعمال کے نتیجے میں جہنم میں جانا تھا، نبی نے چاہا وہ جہنم سے باہر نکل آئے. نبی اکرم اس لیے تشریف لائے تھے. ٹھیک ہے، اب میں سوال ایسے کر رہا ہوں کہ آپ سے کہلوانا چاہ رہا ہوں کہ نہیں، لیکن آپ کا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، لگتا تو ہے کہ اسی لیے آئے تھے کہ اگر نبی نہ آتے تو کچھ لوگ جہنم میں چلے جاتے، نبی تشریف لائے ان کو جہنم سے بچا لیا. اس سے بڑا ایک اور سوال یہ کیوں نہیں کر رہے کہ جہنم سے بچا کر کہاں لے جانے کے لیے آئے، پھر کیا دینے کے لیے آئے؟ یہ بہت اہم کوشچن ہے. اچھا میرے لیے یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ مثلا مجھے 24 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، اگر مجھے یہی پتا نہیں چلا کہ نبی کیوں آئے تھے تو مجھے یہ بھی پتا نہیں چلے گا کہ میں نے کرنا کیا ہے. نہ اپنے لیے پتا چلے گا نہ آپ کے لیے پتا چلے گا، تو میں خود بھی ادھر ادھر مارا مارا پھرتا رہوں گا، اور لوگوں کو تو خیر ہم لوگ ٹہلا ہی لیتے ہیں کہیں نہ کہیں. 15 دن گزارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، داستانیں حکایتیں ادھر ادھر 15 دن تو گزر ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ پھر پوری زندگی گزار دیتے ہیں، ہم 15 دن کی بات کر رہے ہیں. اصل ایشو کیا ہے؟ اصل میں کیا دینے آئے تھے؟ چند منٹس اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے ہم نے ماہ مبارک رمضان سے لینا کیا ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بابا درود کیوں بھجواتے ہیں؟ کوئی تو اس لیے بھجوائے گا کہ وقت نکلوانا ہے باہر آنا. میں اس لیے بھجواتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ بھائی مجھے کوئی بہت اہم بات کہنی ہے تو میں دو طرف سے مدد مانگ رہا ہوتا ہوں. خدایا اہم بات کہنے جا رہا ہوں، میری زبان میں طاقت نہیں ہے، اس میں تو طاقت ڈال دے. دوسری بات، اہم بات کہنے جا رہا ہوں، لوگوں کے دل میں وسعت ڈال دے، شرح صدر کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب اشرح لی صدری، اے خدایا میرے دل کو وسیع کر دے. ٹھیک ہے، اگر میرا دل مزیق رہا، تنگ رہا، میں تیرے معارف کو نہیں لے پاؤں گا. تو ہمیں دو طرف سے مدد چاہیے اس درود کے ذریعے سے، کہ درود پڑھا جائے، ہماری زبان میں بھی طاقت آئے، آپ کے دل میں شرح صدر ہے پہلے سے، اور زیادہ وسیع ہو جائے، اہم بات سمجھ میں آ جائے. اہم بات کیا ہے؟ یوں سمجھ میں آ جائے خدا نے متعال نے، اچھا یہ بات پہلے سے معلوم ہوگی، میں تاکید عرض کر رہا ہوں، خدا نے متعال نے ہم سب کو مادی دنیا کے لیے خلق نہیں کیا ہے، کسی اور جگہ کے لیے خلق کیا ہے. ہم یہاں کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں، ہم کہیں اور کے لیے خلق ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم خود ارشاد فرماتا ہے ان الدار الآخرة لہی الحیوان، وہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ اصلی زندگی ہے. اس کو جب کہتا ہے دار دنیا کو فرماتا ہے لہو ولعب، یہ تو بس کھیل کود ہے. اس کو فرماتا ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے خالدین فیہا، اس کو فرماتا ہے یہ تو پلک جھپکنے کی دیر ہے، یہ دنیا اصلی نہیں ہے، ہم اس دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں، اس دنیا میں گزارے گئے ہیں بس، خلق کہیں اور کے لیے ہوئے ہیں. اب نبی اکرم کی تشریف آوری اس دنیا کے لیے ہے جو پلک جھپکنے کے برابر ہے، کھیل کود ہے، یا اس دنیا کے لیے ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور وہ اصلی زندگی ہے؟ یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا. بس میں اور آپ نبی اکرم کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اگر اس کے اوپر عمل کرو دنیا بن جائے گی. آیا اسی لیے نبی اکرم تشریف لائے؟ دنیا بنانے کے لیے؟ دنیا سائڈ میں بن جائے گی یہ علیحدہ ایشو ہے. آئے اس لیے تھے کہ دنیا بنائے؟ بظاہر نہیں آئے تھے، بظاہر اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہماری دنیا بنائے. دنیا بن جائے گی لیکن آئے اس لیے نہیں تھے. آئے کس لیے تھے؟ چونکہ ہم موجودات ہیں کسی اور دنیا کے لیے، ہماری اصلی زندگی کہیں اور کے لیے، وہ اس زندگی کے لیے ہمیں تیار کرنے کے لیے آئے تھے. اچھا اب سوال یہ، اس زندگی کے لیے تیاری کیا ہونی ہے؟ اب ایک ہمارا کانسیپٹ ہے اس دنیا کے لیے، اور ایک یوں لگتا ہے کہ اصل کوئی اور کانسیپٹ ہے. ہمارا کانسیپٹ کیا ہے؟ یہاں پہ 50-60 سال زندگی گزارو، ایک موقع کے اوپر اچانک یہاں پہ سین ختم ہوگا، کہیں اور سین شروع ہوگا. وہاں جو سین شروع ہوگا یا جنت یا جہنم، مارے کا ختم. اس لیے ہم میں سے اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں بھائی اگر جنت میں چلتا رہے گا آگے کیا ہونا ہے؟ بوریت نہیں لگتی جنت پھر؟ آپ ایک 5-star ہوٹل میں کتنے دن مزے لیں گے؟ 5 مہینے، 6 مہینے، سال، وہ تو لاکھوں سال کی زندگی، کتنے عرصے تک مزے لو گے بلاخر؟ تو یہ بوریت کیوں لگنے لگتی ہے؟ یہ سوال کیوں اٹھ رہا ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہاں پر 50-60 سال کے بعد اچانک کچھ ختم ہوگا، پھر وہاں پر ایک دم نیو ادھر ادھر اور معاملہ ختم. ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہے. ہمارے خیال میں ہو اس طرح سے رہا ہے کہ یہاں سے ہم نے نکلنا ہے ایک خاص وقت پر. جب وہاں پہ نکل جائیں گے تو یہ جو 50-60 سال میں جمع کیا ہے، یہاں سے جو کچھ ہم نے اٹھایا ہے، ایک اور لمبا سفر شروع ہوگا. اس 50-60 سال کی بنیاد پر ایک اور لمبا سفر شروع ہوگا. وہ لمبا سفر اتنا لمبا سفر ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں آہ کتنا لمبا سفر. اس سفر کی تیاری کے لیے نبی اکرم تشریف لائیں کہ تم لوگ نہیں جانتے آگے تمہارے لیے کتنا بڑا سفر ہے. اس کے لیے میں آیا ہوں کہ تمہیں یہ بتاؤں تمہارا سفر کتنا لمبا ہے، تمہیں یہاں سے لے کے کیا جانا ہے. جب کل میرے ذہن میں اچانک بولتے بولتے ایک مثال آئی تھی، وہ مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس سے معاملہ تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے سمجھنے کے اعتبار سے. ایک بار درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. یہ جو اسپیس شٹلز جاتے ہیں، راکٹس جاتے ہیں اسپیس کے اندر، یوں سنا ہے کہ یہ ایک زمین کی گریویٹی کے مقابلے میں اس کے اگینسٹ فورس لگاتے ہیں اور یہ اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک وقت تک زمین کھینچتی رہتی ہے، پتہ نہیں کتنے کلومیٹر، تمہیں ذہن میں نہیں آ رہا، شاید 220 کلو میٹر مائلز تھا یا پتہ نہیں کتنا تھا، وہاں تک تو زمین اس کو کھینچتی رہتی ہے. پھر وہاں کے بعد یہ ایک طاقت لگا کر زمین کی گریویٹی سے جھٹکے سے باہر نکل جاتا ہے. صحیح ہے، وہ ایک جھٹکے سے جو باہر نکلتا ہے اب اسپیس میں آ جاتا ہے. تو چونکہ اسپیس میں کوئی فرکشن نہیں ہے، تو جس اسپیڈ سے اسپیس میں انٹر ہوا تھا اب ہمیشہ کے لیے اسی اسپیڈ سے چلتا ہے. صحیح ہے، ہمیں یوں لگ رہا ہے جیسے دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی ایسا ہی ہے. اگر ایک اسپیس میں جانے والا راکٹ یوں اڑ رہا ہے، ابھی وہ زمین کی گریویٹی کا مقابلہ کر رہا ہے، خوب طاقت لگا رہا ہے، یہاں تک کہ اس آخری پوائنٹ پر پہنچتا ہے، ایک جھٹکے سے باہر نکلتا ہے. اس وقت تک اگر کوئی دیکھے گا نا تو سمجھے گا جیسے یہ ٹریولنگ اصلی ٹریولنگ ہے اس کی، جبکہ یہ ٹریولنگ اصل میں نہیں تھی، یہ تو صرف دوسرے میں داخل ہونے کے لیے امتحان تھا، اس میں کوئی مارکا نہیں تھا. مثلا اس کو آپ نے کامیابی سے گزار لیا تو کیا معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں، معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، اب شروع ہوا ہے. اب اسپیس میں آیا ہے جس کو ایکسپلور کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. زمین کے اندر گھومنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ زمین سے نکلنے ہی کے لیے آیا تھا. یہ تو اس نے دور گزارنا تھا تاکہ اس میں پہنچ جائے کسی طریقے سے. اب اصلی مارکا شروع ہوا ہے. اب کتنی دیر کا سفر ہے؟ ممکن ہے 2 سال کو، ممکن ہے 4 سال کو. بس اسپیس شپ ایسی گئی ہیں جو 25 سال کے بعد اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ کے رپورٹ کریں گے کہ ہاں ہم پہنچ گئے، اگر پہنچ گئے. ہم لوگوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، ہم اس دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے، خلق ہوئے کہیں اور کے لیے، وہ سفر بہت لمبا ہے، اس سفر کے لیے جمع سارا یہاں سے ہونا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ اصلی سفر ہے، جس کی اورینٹیشن اس کو اصلی سمجھ رہی ہے وہ بیچارہ دھوکہ کھا گیا، وہ مارا گیا، کیونکہ جب وہ وہاں پہنچے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ وہ اصلی تھا۔ اچھا اگر کوئی کسی کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ اصلی نہیں ہے وہ اصلی ہے، دوسرا سوال یہ ہے یہاں سے کامیابی سے گزرنے کی نشانی کیا ہے، یہاں سے کامیابی سے گزرنے کی نشانی کیا ہے؟ مثلا اگر میں نے یہ سفر صحیح طے کر لیا اور موت کے بعد ایک جھٹکے سے میں آخرت کے اسپیس میں داخل ہو گیا، نشانی کیا ہے کہ میرا یہ سفر صحیح گزر رہا ہے یا غلط گزر رہا ہے؟ ہمیں ماہ رمضان میں اس معاملے کے اوپر محنت کرنی ہوتی ہے کہ یہ ہمارا سفر صحیح گزر رہا ہے یا غلط گزر رہا ہے۔ ایک اوور آلنگ ہونی چاہیے، اپنے کام کے اوپر ریویو ہونا چاہیے، اپنی ذات کے اوپر ریویو ہونا چاہیے، ایک سال میں کیا حاصل کیا ہے، کیا کھویا ہے، یہ سب کا سب ابھی طے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب ان چند پوائنٹس کو میں آپ کی خدمت میں اور عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ مجھے اصلا اس پورے سفر میں جو میں نے دنیا میں گزارنا ہے حاصل کیا کرنا ہے، جو بیسٹ اچیو کرنے والے ہیں وہ کیا ہے۔ ہم لوگ کہیں یہی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں بھائی ہائیسٹ مارکس اچیویبل مارکس کتنے ہیں، ہائیسٹ مارکس تو 100 ہے، اس سے دیکھتے ہوئے طے ہوگا کہ کون پاس ہوا اور کون فیل ہوا۔ تو جو ہائیسٹ مارکس ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ہے، اس کے بعد دیکھ لیں گے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد پر۔ بس ایک مس کنسپشن کو صحیح کرنے کی میں نے کوشش کی ہے، لیکن میں نے اس کے اوپر بہت زیادہ اصرار نہیں کیا، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا سا میں اس کے اوپر دوبارہ اصرار کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وہیں کے وہیں رہ جائے۔ اگر ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ آخرت میں گئے جنت جہنم معاملہ ختم، نہیں ایسا نہیں ہے، آخرت میں بہت لمبا سفر ہے، صرف جنت جہنم میں معاملہ ختم نہیں ہوگا، جو کچھ ہم لے کر آئے اس کے نتیجے میں ایک اور بہت بڑا سفر شروع ہوگا۔ انتہا کیا ہے، اینڈ کیا ہے، آپ اس دنیا میں تھے یا اس دنیا میں تھے، کہیں پر بھی تھے، اینڈ کیا ہے؟ اینڈ ایک جملے میں کہتے ہیں لقاء اللہ، اللہ تک پہنچ جانا۔ لیکن اس ایک کی تفسیر میں آپ کتابیں لکھ سکتے ہیں، اور لوگوں نے بے تحاشا کتابیں لکھی ہیں اس معاملے کے اوپر کہ اس کا مطلب کیا رہے گا۔ اب میں اس کو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہ کروں، واپس آ جاؤں بہت سادہ زبان میں، ہم نے اس دنیا سے کیا حاصل کرنا ہے؟ کچھ تو ہم نے وہ حاصل کرنا ہے جو زندہ رہنے کے لیے چاہیے۔ مثلا میں نے اور آپ نے کھانا کھانا ہے، کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے؟ ہاں کھانا ہے، نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ پینا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، یہ سب تو سب نے کرنا ہے، کافر نے بھی کرنا ہے، مسلمان نے بھی کرنا ہے، مومن نے بھی کرنا ہے، منافق نے بھی کرنا ہے۔ وہ جو بیسٹ ہے اس نے کیا کرنا ہے، وہ جو 100 marks لے رہا ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کرنا ہے کہ آخرت میں جو اسٹیجز آنے ہیں عین ممکن ہے وہ یہیں پہ گزار لے گا۔ آخرت میں کچھ اسٹیجز آئیں گے جو پٹ پٹ کے لوگوں نے گزارنے ہیں۔ جو کامیاب ہو گیا 100%، جس نے 100 marks اچیو کر لیے، وہ اس نے وہاں کے دور یہیں پہ گزار لیے، وہاں کے دور یہیں پہ گزار لیے، پھر وہاں پر اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پہلے سے اچیو کر چکا ہے۔ اچھا وہاں پہ کیا ہوگا، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ وہ کون سی چیز ہے جو یہاں پہ اچیو ہو سکتی ہے، اکثر لوگ نہیں کر پاتے۔ ہم سب کے پاس ایک عقیدہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عقیدہ برزخ، برزخ کی زندگی۔ ہم سب کو معلوم ہے مرنے سے لے کر روز قیامت تک کا جو دورانیہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں برزخ۔ اس برزخ میں زندگی کیسی ہے؟ برزخ میں کہتے ہیں زندگی سائے کی طرح ہے، خواب کی طرح ہے، جیسے خواب ہوتا ہے۔ اس کو فنی زبان میں کہتے ہیں مثال، عالم مثال۔ جیسے آپ خواب دیکھتے ہیں ویسے طرح رہ جاتا ہے۔ اگر آپ اس دنیا کے اندر 100 marks اچیو کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ برزخ میں گزرنا ہے آپ یہیں پہ گزار سکتے ہیں۔ سب کا سب جو وہ وہاں لاکھوں سال میں گزرنا ہے، آپ یہیں پر سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ نشانی کیا ہوگی؟ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ کو اپنے روح کے اوپر اور اپنے جسم کے اوپر مکمل کنٹرول حاصل ہو جائے گا۔ یہ میں 100 marks والوں کی بات کر رہا ہوں، اپنی اور ہم جیسوں کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ 100 marks جو اچیو کرنے والے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوگا۔ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ جب چاہیں گے جسم ادھر کریں گے روح ادھر کریں گے. یہ وہ کام ہے جو موت کے بعد ہوگا, وہ یہیں پہ کر لیں گے. اس عمل کو ہم کہتے ہیں تجرد, خالی کر لینا. جو 100 مارکس اچیو کرنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پر یہ کام کر لیں گے. یہ اس بات کی نشانی سمجھی جاتی ہے کہ ان لوگوں نے وہ کام جو موت کے بعد ہونا تھا یہیں پہ کر لیا. یہ عمل کیا ہے؟ سادہ زبان میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اپنے بدن کو یہاں چھوڑ دیں گے, اپنی روح کو لے کے علیحدہ ہو جائیں گے. یہ کام ہمارا موت کے بعد ہونا تھا, وہ لوگ یہیں پہ کر سکیں گے. ہم لوگ کیوں نہیں کر پا رہے؟ آج تک کبھی ہوا نہیں؟ ہوا میرے ساتھ بھی نہیں ہوا. ہم لوگ کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہ موت کے بعد ہوگا, جسم علیحدہ روح علیحدہ, یہ لوگ زندگی میں کر لیتے ہیں. کیوں نہیں کر پاتے؟ دسیوں مسائل ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہماری گروتھ نہیں بن پا رہی. اگر کوئی اس کام پر پہنچنا چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو مانوی طور پر اتنا بلڈ کر لے, چھپی ہوئی چیزیں دیکھنے لگے, اس دنیا کے اندر ہونے والے واقعات بھی اس کو نظر آنے لگے جو پیچھے چھپے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہمیں. مثلا فرشتے نظر آتے ہیں ہم لوگوں کو؟ نہیں نظر آتے. کچھ لوگوں کو نظر آتے ہیں, ہمیں کیوں نہیں نظر آتے؟ مرنے کے بعد سب کو نظر آئیں گے. جو عالم برزخ میں ہونا ہے وہ ان لوگوں کو یہیں پہ نظر آ رہا ہوتا, ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہے ہوتے؟ ہمارے کچھ اٹیچمنٹس ہیں, کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ہمیں کنٹرول کرنا تھا, ہم نے کنٹرول نہیں کیا, اس کی وجہ سے ہماری لائف میں وہ کچھ حاصل نہیں ہو پا رہا جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا. اب تھوڑا سا روک لیتے ہیں. ہوا یہ کہ میں اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ کرنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن وہ بات چلتے آئی پیچھے سے اور آگے آ کے ہم یہاں پر پہنچ گئے. اب ایسا کرتے ہیں, ایک درود بھیجتے ہیں تاکہ اس کو سمیٹ لیں اور ہم آج کے ٹائم کے اندر ایک مفید بات کہہ کے ختم کر پائیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں وہ کچھ کنٹرول استعمال کرتے ہیں. کنٹرول استعمال کر کے ان کی اسپرٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. باڈی نے ڈیولپ ہونا ہی ہونا ہے, اس کو آپ گزارتے رہیے, کھانا کھاتے رہیے, باڈی بنتی چلی جائے گی, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اصلی پرابلم اسپرٹ کی ہے. اس نے کیسے ڈیولپ ہونا ہے؟ اس کے لیے خدا نے سارے قوانین دیے ہوئے ہیں. ان تمام قوانین کے اندر جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے وہ کنٹرول ہے. اگر کوئی کنٹرول دکھا گیا اپنے روح کے معاملے میں, اس کی اسپرٹ ڈیولپ ہو جائے گی, اور اگر کنٹرول نہ کر سکا معاملہ ختم, پھر یہ کچھ نہیں کر پائے گا. اب دیکھیے تمام تعلیمات میں ایسے ہی ہے. مثلا اسلام کے اندر غیبت حرام ہے. کون غیبت کرے گا اور کون غیبت نہیں کرے گا؟ جس کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہوگا وہ غیبت کرے گا, جس کو کنٹرول ہوگا وہ کبھی غیبت نہیں کرے گا. مثلا اسلام کے اندر کسی بھی لذت کا بہت زیادہ لینا اچھا نہیں ہے. بہت سونا, بہت ہنسنا, بہت کھانا, یہ سب اسلام میں اچھا نہیں ہے. کون کرے گا؟ یہ جو کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا, لیکن کرے گا کون؟ جو کنٹرول دکھائے گا. اگر میں کنٹرول دکھا گیا میں یہ مارکا طے کر لوں گا, اور اگر کنٹرول نہ دکھا سکا تبھی بھی نہیں کر پاؤں گا. مثلا اسلام نے نگاہوں کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے. کون اس معاملے میں کامیاب ہوگا؟ جو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول دکھائے گا. جو کنٹرول نہیں دکھائے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. اصل مجھے یہ سمجھ میں آیا, پورا اسلام تزکیہ نفس ہے اور سارا تزکیہ نفس صرف کنٹرول ہے اور کچھ نہیں. اب آئیے ماہ مبارک کے رمضان پر. مجھے پہلے ہم نے لمبی داستان سنائی آخرت کے بعد یہ ہونا وہ ہونا روح علیحدہ یہ سب کا سر, یہ وہ ساری چیزیں جو 100 مارکس والوں کی تھیں, میرے جیسے کی بس کی بات نہیں ہے. لیکن میں نے اس لیے بتایا تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ کوئی اور وادی ہے جس میں لوگ بہت کامیاب ہیں اور ابھی ہم نے اس میں پاؤں بھی نہیں رکھا ہے. ایسے محترم, ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہو رہی ہے. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے میدان مار لیا ہے. کیا کر کے سمجھ رہے ہیں میدان مار لیا؟ 5 نمازیں پڑھتے ہیں, سال میں 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں, حج واجب ہوا تو حج کر لیتے ہیں, مرتے دموں لگے پڑے کہیں نہ کہیں بچا بچو کے تھوڑا بہت خم صدقہ نکال کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے میدان مار لیا. اصل میں ہم اس وادی میں پاؤں بھی نہیں رکھ پائے جس میں ہمیں جانا تھا. ہم اصل کیس یہ ہے کہ ہم ابھی سمجھ ہی نہیں پائیں کہ ہو کیا رہا ہے. ایک واقعہ میں نے چند دن پہلے پڑھا ہے, اور مجھے کوئی نئی چیز مل جاتی ہے تو پھر میں اس کو بار بار دہراتا ہوں مختلف تقریروں کے اندر. تو وہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. اچھا جو واقعہ میں دیکھتا ہوں میرے اوپر اثر ڈال گیا تو میں سوچتا ہوں میرے دوستوں پر اثر ڈال لے گا, کیونکہ اگر مجھ جیسے پر اثر پڑ گیا ہے تو دوسروں پہ یقیناً بہت اچھا اثر پڑے گا. یہ واقعہ مجھے بہت اچھا لگا. ایک عالم کا واقعہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ عارف چاہیے. عارف کسے کہتے ہیں؟ پہچاننے والے کو. پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ مثلا میں اور آپ یہاں جان سکتے ہیں کتنے فرشتے بیٹھے ہیں؟ نہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہی نہیں. وہ جو عارف ہوگا وہ پہچان پائے گا. ہم زندگی کی ایک مصیبت کو دیکھتے ہیں, پہچان پاتے ہیں کہاں سے آئی ہے؟ نہیں, عارف پہچان لے گا. اگر زندگی کے اندر ہمارے ایک رکاوٹ بنتی ہے, ہمیں پتہ چل پاتا ہے رکاوٹ کیسے حل ہونی ہے؟ ہمیں نہیں پتہ چلتا, اسے پتہ چل جائے گا, وہ پہچان رکھتا ہے. لہذا ہم اور آپ مثلا جب اہل بیت کی زیارت پڑھتے ہیں تو کیا اہل بیت کو موجود پاتے ہیں؟ نہیں, ورنہ ہم کھڑے ہی کسی اور طرح ہوتے, یہ لوگ پاتے ہیں. تو ایسے ہی ایک عارف تھے, وہ ایک دفعہ صبح کو کھڑے ہوئے زیارت پڑھنے کے لیے, لوگوں نے دیکھا کہ زیارت میں جتنا رونا چاہیے اس سے زیادہ رو رہے. کوئی نزدیک آیا, اس نے کہا آغا صاحب کوئی نیا مارکا ہے کیا, کوئی نئی مصیبت؟ کہا ایک بڑی مشکل پیش آ رہی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں پہلے سلام کرتا تھا, اہل بیت کو دیکھتا تھا, آج نظر نہیں آ رہا کچھ, آج کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. اتنا اہل بیت کو سلام کر رہا ہوں, السلام علیکم السلام علیکم, نہ کوئی جواب نہ کوئی سلام, کچھ بھی نہیں ہے. اس کو آج سب تاریخ ہو گیا ہے. کہ یہ کیوں ہوا؟ کہنے مجھے اندازہ ہے کیوں ہوا. اب ذرا سا میں یہ آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے, ہم اس وادی میں نہیں آئے ابھی, ہمیں اس سے اندازہ ہو جائے گا اس واقعے سے. لوگوں نے پوچھا یہ کیوں ہوا, کیا کوئی گناہ ہو گیا ہے؟ کہنے کہ گناہ ہی سمجھو, مثلا اس طرح کی بات کی, گناہ ہی سمجھو, یہ ہوا ہے کہ کل رات میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو مجھے شدید بھوک لگی, بھوک کی وجہ سے میرے اوپر کمزوری آنے لگی, تو میں نے کسی سے کہا کہ مجھے کچھ دے دو, میرے اوپر کمزوری بہت شدید آ رہی ہے. تو اس نے آدھی روٹی لا کر مجھے دی, میں نے وہ آدھی روٹی کھا لی تو اچانک مجھے آواز آئی کہ اس آدھی کے آدھے سے تمہاری بھوک ختم ہو گئی تھی, باقی آدھا کیوں کھایا؟ اس آدھی کے آدھے سے تمہاری بھوک ختم ہو گئی تھی, باقی آدھا کیوں کھایا تم نے؟ اپنی خواہش کے اوپر چل گئے نا تم, اب سزا اٹھاؤ گے. کہنے کہ اب مجھے مہینوں محنت کرنی پڑے گی کہ پھر میں وہیں پہنچوں جہاں میں تھا, ایک غلطی مار گئی. اسی میں نے آپ کو کیوں سنایا ہے؟ اس لیے نہیں سنایا کہ آپ کی ہمتیں ٹوٹ جائیں ہمارا کیا ہوگا, یہ میں نے اس لیے سنایا ہے کہ دنیا میں کوئی اور کام بھی ہے کرنے کا. ہم غلط سمجھ رہے ہیں اگر ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے میدان مار لیا. نہیں, میدان مارا نہیں ہے, میدان دیکھا نہیں ہے. دیکھیں گے تو ماریں گے نا. ابھی جس کو ہم میدان سمجھ رہے ہیں وہ گھر کا برآمدہ ہے, وہ آپ نے اور میں نے مار لیا ہے. دوسرے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے, ہم نماز پڑھ رہے ہیں. دوسرے لوگ روزہ نہیں رکھ رہے تھے, ہم روزہ رکھ رہے ہیں. دوسرے لوگ دعا افتتاح نہیں پڑھ رہے تھے, ہم پڑھ رہے ہیں. معاملہ ختم ہو گیا ہے, ابھی اللہ سے دعا کریں کہ معاملہ کبھی شروع ہو جائے, ورنہ موت کے بعد شروع ہونا ہے, صرف ایک فرق کے ساتھ. یہاں مزے مزے میں شروع ہوتا ہے, وہاں پٹ پٹ کے شروع ہوتا ہے. اگر وہاں خدا نہ کرے برزخ میں بغیر شروع کیے پہنچ گئے تو پھر پٹ پٹ کے ہوگا, پہنچنا وہی ہے جہاں پر یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں اسی دنیا کے اندر. ہم وہاں پہنچیں گے, یہ لوگ 60 سال میں پہنچے ہیں, ہم 60,000 سال میں پہنچیں گے, یہ ہوگا. بس ماہ رمضان سمجھ میں آ رہا ہے, ماہ رمضان کیوں ہے؟ ماہ رمضان وہ کنٹرول دینے کے لیے ہے جو اس تمام معاملے کے اندر کی ہے, اس پورے ایشو کے اندر. ہم اہل بیت کو نہیں دیکھ پا رہے, ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ پا رہے, ہمارے اندر مانویت کی کمی ہے, ہمارے اندر یہ کمی, ہمارے اندر وہ کمی, ان تمام کا راز کنٹرول کے اندر ہے. اب ہمارے ساتھ تو بہت مسائل ہیں. ہمارے ساتھ پہلی مشکل تو یہ کہ ہماری نماز میں توجہ ہی نہیں ہے. ہے سب کے, ہم سب یہی شکایتیں کرتے رہتے ہیں, بھائی توجہ بڑھانے کے لیے کیا کریں, یہ نماز ہی ہماری نہیں ٹک کے دے رہی. اچھا اگر نماز نہیں ٹک رہی تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ باقی کوئی عبادت بھی نہیں ٹکی کر. اگر نماز ہی صحیح نہیں ہوئی تو باقی عبادتوں میں بھی کچھ صحیح نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس روایت, قطعی روایت موجود ہے کہ فرمایا اگر یہ قبول ہوئی تو باقی قبول ہوگا, اور اگر یہی صحیح نہیں ہوئی باقی پھر کچھ نہیں ہوگا. اچھا اب آہستہ آہستہ ہمیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے ہمارے ساتھ غلط کیا ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے, ایک ہم یہ سمجھ رہے ہیں میدان ختم ہو گیا جبکہ بہت بڑا میدان بسا ہوا ہے اس میں ہم گئے ہی نہیں ہیں ابھی تک. دوسری بات ہم میدان میں اس میں کیوں نہیں جا پا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کنٹرول حاصل نہیں کر رہے. ہم کنٹرول حاصل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ سب کا سب ہمارے لیے ہماری اپنی مرضی کے مطابق ہے. خدا کا دین کچھ اور ہے. خدا کے دین میں کنٹرول. اچھا اب میں قصہ مختصر کروں. ماہ مبارک کے رمضان میں کنٹرول کیسے بڑھے گا؟ درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. چند دن پہلے ایک عجیب بات ذہن میں آئی مجھے کہ اگر سحری کا حکم جو ابھی یہ ہے کہ اذان تک جو کھا لیا کھا لیا, اذان کے بعد منع ہے, اگر یہ نہ ہوتا, حکم یہ ہوتا کہ جب بھی اٹھو اس کے آدھے گھنٹے بعد تک کھا سکتے ہو, صحیح ہے؟ تو ہم لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں, حتیٰ ماہ مبارک رمضان میں نہیں. تو ابھی عبادت کے لیے اٹھتے ہیں یا کھانا کھانے کے لیے؟ اس کا مطلب ہے جو ہم ماہ مبارک میں بھی اٹھ رہے ہیں وہ اس وجہ سے اٹھ رہے ہیں کہ بھوک کے اوپر پابندی لگنے والی ہے کھانے پہ. تو اس سے پہلے کہ کھانا بند ہو جلدی جلدی اٹھ جاؤ, کچھ کھا لو, ورنہ پھر کھانے کو نصیب نہیں ہوگا. میں نے بتایا اگر قانون یہ ہوتا کہ بھائی جب بھی اٹھو آدھا گھنٹے کے بعد تک کھا سکتے ہو تو پھر ہم جلدی اٹھتے نہیں, کھائیں گے تو اس اجازت ہوتی تو پھر نہیں اٹھتے. یہ ماہ مبارک رمضان ہے, زبردستی کنٹرول کرواتا ہے. ہمارا اٹھنے کا موڈ نہیں ہے, کھانے کے بہانے اس نے اٹھوا دیا, اٹھوایا بھی اذان سے پہلے ہے. کیوں؟ اب مرو کٹو کچھ کرو, تھوڑی سی نافلہ میں سے پڑھ ہی لو. اب اٹھ تو گئے ہو نا, اب کچھ پڑھ ہی لو. بھائی کتنے بجے تک کھا سکتا ہے؟ اذان تک. اب اذان کے بعد تو جاگنا ہی پڑے گا نا, تھوڑی دیر تو جاگے گا, تو نماز تو پڑھوا لی اللہ نے ہم سے. دیکھا, زبردستی کنٹرول کروایا. ہم کنٹرول نہیں کرتے تھے, جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں اپنی مرضی سے کھاتے ہیں. خدا نے کہا نہیں, میں نہیں کھانے دوں گا, اس اذان سے لے کے اس اذان تک پابندی لگا دوں گا. ٹھیک ہے صاحب, اب مسئلہ شیطان تو بہت عجیب ہے. شیطان نے کہا کہ اللہ نے تو روزے کا نظام رکھ ڈالا ہے, یہ تو بڑا خطرناک کام ہو گیا, اس میں تو کنٹرول بہت بنے گا. شیطان نے انسانوں کو دو طریقے سے ڈوج دیا. ایک, لوگوں کو پھنسا دیا, کہا بھائی روزہ نہ رکھنا ورنہ بھوک سے مر جاؤ گے. پریکٹیکلی میں نے ابھی تک اپنی آنکھوں سے کسی کو روزے کی بھوک سے مرتے دیکھا نہیں ہے. آج تک کوئی روزے کی بھوک سے نہیں مرتا, چونکہ انسان کی باڈی میں کوئی آدمی 14 گھنٹے بھوکے رہنے سے نہیں مرا ہے, یہ طے شدہ بات ہے. لیکن شیطان ایسے سمجھاتا ہے کہ اگر تو 14 گھنٹے بھوکا رہ گیا تو تو مر جائے گا, تو وہ رکھتا ہی نہیں. ایک تو وہ کلاس کی جو باہر نکل گئی, سمجھ لو کوئی 60-65% تو یوں ہی باہر نکل گئی. انہوں نے کہا بھائی ہم بھوک سے مر جائیں گے, ہم نہیں کر پائیں گے. مرنا مرانا کسی نے نہیں تھا, میڈیکل سائنسز میں کوئی 14 گھنٹے کی بھوک سے نہیں مرتا ہے, لیکن ان کے دماغ میں ایسا ڈال دیا شیطان نے. ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ہم وہ کلاس تھی جس کے ساتھ شیطان کا سیدھا وار نہیں چل سکتا تھا. کیوں؟ اتنے ہم ہوشیار تھے کہ ہم نے کہا بھائی اہل بیت روزہ رکھتے تھے, ہم بھی روزہ رکھیں گے. ٹھیک ہے, ہم شیطان کے سیدھے سادھے جال میں نہیں پھنسے. اس نے کہا ٹھیک ہے, اگر تم سیدھے جال میں نہیں پھنسے, اب میں ذرا کمپلیکیٹڈ جال ڈالوں گا تمہارے اوپر. وہ کیا ہے؟ تم نے ایک گڑبڑ کی ہے, تم فجر کی نماز سے لے کے مغرب تک بھوکے رہے ہو. اب میں تمہیں دکھاتا ہوں کنٹرول لوز کرنا کسے کہتے ہیں. صحیح ہے. اب جیسے وقت آئے گا, جنہوں نے روزہ رکھا ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے, جیسے ہی وقت آئے گا افطار کا, اس کا دماغ یہ کام کرے گا میں کتنی دیر سے بھوکا ہوں. کام شروع کر دے گا, کہے گا ایک صبح کا ناشتہ میں نے نہیں کیا, ایک میں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا, اور اب یہ رات کا تو 3 کھانے میں نے نہیں کھائے. تو پہلے تو کہے گا اس کا مطلب ہے اگر میں 3 کھانوں کے برابر کھا لوں تو میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. تو وہ 3 کھانے کے برابر رات تک برابر کر لے گا. ٹھیک ہے, 3 کھانوں کے برابر کھلا دے گا. اچھا, اس کے بعد اس سے کہے گا, ابھی داستان ختم نہیں کرے گا کہ بھائی 3 کھانوں کے برابر کھا لیا اب تو بس کر دو. نہیں, کہے گا دیکھو بھائی اگر میں نے ابھی نہیں کھایا سوتے تک تو کل پورے دن تو کھانے کو ملے گا نہیں, اس لیے مجھے بیچ میں کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا چاہیے تاکہ میں کل کا کمپنسیٹ کر لوں, چونکہ مجھے کل پورے دن کھانے کو نہیں ملے گا. اچھا, اب وہ کچھ یہ کچھ وہ کرتے کرتے بلاخر ایڈ میں سو گیا. سونے کے بعد اب دماغ میں کیا ہے کہہ رہا ہے کل صبح پھر کھانا بند ہوگا لہذا اذان فجر سے پہلے اٹھ کے کھانا ضرور کھا لوں میں. تین وقت کا کھا چکا ہے ابھی, بیچ بیچ میں بھی کچھ نہ کچھ کھایا ہے, کل کھانے کو نہیں ملے گا اس کے بہانے, اس کے بعد فجر میں اٹھے گا. اچھا اب فجر میں اٹھے گا اب کیا کرے گا, اب پھر دماغ حساب کرے گا, کہے گا میں نے آگے دو وقت کا نہیں کھانا ہے لہذا ابھی کھا لوں. اچھا اب یہ ٹوٹل کتنے وقت کا ہو گیا, یہ ہو گیا پانچ وقت کا. یہ وہ راز ہے جس کی بنیاد پر ماہ رمضان کے اینڈ میں وزن گھٹتا نہیں ہے, ہمیشہ بڑھ جاتا ہے. آپ آج رات ویٹ کر لیجئے گا اور ماہ رمضان کے اینڈ میں چیک کر لیجئے گا, موسٹ پروبیبلی آپ کا ویٹ کم نہیں ہوگا. وجہ یہاں پر ہے, اچھا جتنے مرغن ماہ رمضان میں کھاتا ہے اتنا مرغن پورے گیارہ بارہ مہینے میں نہیں کھاتا, طے شدہ بات ہے. اتنا بیسن آپ اپنے پوری زندگی میں نہیں کھائیں گے گیارہ مہینے میں. وہ کل پرسوں ایک آدمی مجھے لاہور میں بتا رہا تھا, پرسوں کہنے لگا وہ نیشنل چاٹ والے ہیں جو نیشنل مسالے والے ہیں, انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ جتنا چاٹ مسالہ ایک ماہ رمضان میں بکتا ہے وہ باقی گیارہ مہینوں کے 12 ٹائمز ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے قوم جتنی چاٹ گیارہ مہینے میں کھاتی ہے اس کے 12 ٹائمز رمضان میں کھا لیتی ہے. اب سمجھ میں آئے ماہ مبارک رمضان کا ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے. ایشو ہمارے ساتھ یہ نہیں ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ہماری کیٹیگری وہ ہے جو عبادت کر رہی ہے, ایک وہ جو عبادت کر ہی نہیں رہے. ہمارے ساتھ ایشو یہ نہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, ہمارے ساتھ ایشو ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں اور فوراً ہی لوز کر رہے ہیں. عبادت کو بچا کے رکھنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے, ہمارے ساتھ پرابلم یہاں پر. ایک اور وہ جو عبادت ہی نہیں کر رہا ہے, ہماری مشکل یہ ہے ہم عبادت کرتے ہیں. وہ میں مذاق میں کہتا ہوں ایک ہمارے پاس ٹینک ہے جس میں عبادتوں کو جمع کرتے ہیں لیکن نیچے 2 انچ کا ہول لگایا ہوا ہے, وہ جتنی جمع کرتے ہیں وہ ڈرین ہوتا رہتا ہے. نتیجہ 30-30 سال روزے رکھنے کے باوجود بھی کوئی اسپرچل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے, آگے بھی نہیں ہوگی خدا نہ کرے اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا. اچھا اب ممکن ہے کوئی کہ بھائی اچھا اب کرنا کیا ہے. وہ ایک دفعہ میں اپنے مدرسے میں تھا, ایک جگہ جہاں مدرسے میں پڑھاتا تھا, تو میں اتفاقاً اس کے اوپر بات کر رہا تھا کہ بھوک کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. تو جو بچے بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی کی آواز مجھے آئی, کہنے لگا لو اب جو 2 روٹی مل رہی تھی وہ بھی گئی. کسی نے پیچھے سے کہا کہ یہ جو بول رہے ہیں نا یہ سارا مقدمہ اس بات کا کہ جو 2 روٹی مل رہی تھی وہ بھی گئی. اب تو وہ تو خیر ہم نہیں کر پائیں گے, لیکن مقدمہ سارا اس بات کا ہے آپ کو ماہ مبارک میں کنٹرول دکھانا ہے. کہیں کنٹرول دکھائیے اپنی عبادتوں میں. آپ عبادتیں تو کریں گے, عبادتوں کے بعد کنٹرول شروع ہوگا اپنی زبان پر, اپنی آنکھوں پر, اپنے اعمال کے اوپر, اپنے تمام چیزوں کے اوپر. یہ ماہ مبارک صرف کنٹرول دینے کا مہینہ ہے. اگر کوئی اس میں کنٹرول حاصل کر گیا, ایسی پریکٹس ہو گئی, 11 مہینے کام آئے گی. یہاں کنٹرول نہ کر سکے 11 مہینے کوئی چیز حاصل نہیں ہو پائے گی. بس آپ ماہ مبارک رمضان میں عبادتوں کا شیڈول بنائیے کہ آپ نے مثلاً فرض فرمایا یہاں تشریف لائیں گے آپ دعا افتتاح پڑھیں گے. آپ مثلاً شیڈول بنا لیجئے کہ آپ سحر کے اندر دعا سحر پڑھیں گے. خاص کر میں عرض کرتا ہوں اگر کسی نے شیڈول بنانا ہے کہ مثال کے طور پر دعائے عہد اگر وہ نہیں پڑھ رہا تھا تو دعائے عہد ضرور شروع کر دیں. 30 دن دعائے عہد پڑھیں گے, اگلے دن 10 دن اگلے مہینے سے, تو 40 دن دعائے عہد آپ کے پورے ہو جائیں گے. تو آپ اس وقت بہت اچھا دن ہے کہ آپ عہد کر کے کل سے دعائے عہد شروع کر سکتے ہیں. یہ امام سے اپنے بیعت کا اعلان ہے. اچھا آج کل کے خاص حالات میں جو پاکستان کے ادھر ادھر کے خاص حالات ہیں, مصیبتیں, مصائب, یہ وہ, جس کو میں اس 10-15 دن کے اندر بیان کرتا رہوں گا, آپ مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے لیکن پھر بھی میری ذمہ داری بن گئی ہے, اس میں مجھے یوں لگتا ہے ہمارے پاس ایک حل زیارت عاشورہ ہے. بہت ساری چیزوں کو, بہت سارے مسائل کو حل کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے. یعنی اب یہ ہے کہ جن دشمنوں کی دشمنی کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ہم سے بہت زیادہ مضبوط ہیں مادی اعتبار سے, وہ ہم سے زیادہ منظم ہیں, وہ ہم سے زیادہ پھیلے ہوئے ہیں, بہت زیادہ پلانڈ ہیں, آرگنائزڈ ہیں. ہمارے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ باقی چیزیں نہیں ہیں, کوئی یہ نہ سمجھے میں اتنا بیوقوف ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں اور کچھ نہ کرو بس دعائیں کرو, یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں سب سے اہم ہتھیار ہمارے پاس یہ ہے. مجھے یہ احساس ہوا علماء کی سابقہ علماء کی سنتوں کے اندر دیکھتے ہوئے سیرتوں کے اندر دیکھتے ہوئے کہ وہ جب سخت ترین حالات میں پڑھتے تھے تو لوگوں کو زیارت عاشورہ کی طرف بلاتے تھے. آپ زیارت عاشورہ کو شروع کر دیجئے. میرا مفید مشورہ آپ کی خدمت میں یہ ہوگا کہ اگر آپ نے کوئی وقت رکھنا ہے جس میں آپ زندگی بھر کے لیے سوچ رہے تھے کہ یار میں کبھی تو زیارت عاشورہ شروع کروں گا تو یہ ماہ مبارک رمضان ہے. عہد کر لیجئے زیارت عاشورہ ضرور شروع کر دیجئے. فجر کی نماز کے بعد بہت فضیلت ہے. کل انشاءاللہ وقت ملا اس کے اوپر ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. زیارت عاشورہ کے لیے پہلے بھی بہت کچھ دفعہ کہہ چکا ہوں کہ فرض فرمائیے زیارت عاشورہ میں 100 دفعہ دو جملے لکھے ہوئے ہیں. یہ جملہ 100 دفعہ کہ یہ جملہ 100 دفعہ کہ آپ 100 100 نہیں کہہ سکتے, ایک ایک دفعہ کہہ لیجئے. ایک ایک دفعہ کہہ شروع کریں کسی طریقے سے. بعد میں دعائے صفوان لکھی ہوئی ہے. اب دعائے صفوان نہیں پڑھ سکتے روزانہ, مثلا ہفتے میں ایک دفعہ دعائے صفوان پڑھ لیجئے, لیکن پھر بھی زیارت عاشورہ پڑھیں. آپ کہہ رہے ہیں صبح کو میرے پاس 2 رکعت نماز زیارت پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا, میں رات میں پڑھوں گا. مرضی آپ کی, بعد میں پڑھ لیجئے. ابتدان کوئی کہتا ہے میں پڑھوں گا ہی نہیں تو میں کہتا ہوں چلو نہ پڑھو, لیکن پھر بھی زیارت عاشورہ شروع کر دیں. وہ ثواب تو نہیں ہوگا جو یہ سارے کام کرنے والوں کا ہوگا. جو 100 100 جملے پڑھے گا, دعائے صفوان پڑھے گا, نماز زیارت پڑھے گا, اس کا ثواب بہت ہوگا, لیکن کم سے کم زیارت عاشورہ شروع کر دیں آپ. اس کے اندر آپ کا اور آپ کی قوم کا بہت فائدہ ہوگا. یہ گزشتہ لوگوں کی سنتوں سے سیرتوں سے ہمارے سامنے واضح ہوا ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہت فائدہ ہے. بس یہ ماہ مبارک آپ کے سامنے ہے. کنٹرول کی بات ہو گئی کہ آپ مضبوط کنٹرول کیجئے, دعاؤں کو توجہ کے ساتھ پڑھیے. اہم ترین کاموں میں سے ایک کام, دعائے عہد کا ذکر ہو گیا, زیارت عاشورہ کا ذکر ہو گیا, اہم ترین کاموں میں سے ایک کام اپنی نماز میں توجہ شروع کر دیں. نماز میں توجہ شروع کر دیں. اچھا نماز میں توجہ کے لیے کیا کریں؟ میں پہلے دن فنڈامنٹلز پہ بات کر رہا ہوں تاکہ یہ 30 دن آپ کا ساتھ دے. آپ پہلے ہی نماز پہ توجہ دے رہے ہوں گے, لیکن کیا کریں؟ نماز سے پہلے اپنے گناہوں کی استغفار کر لیں. معمولاً 2 نمازوں کے درمیان ہونے والے گناہ اگلی نماز میں توجہ نہیں ہونے دیتے. 2 نمازوں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں یہ بڑی مشکل ایجاد کر دیتے ہیں اگلی نماز میں توجہ کے لیے. لہذا آپ نماز شروع کرنے سے پہلے استغفار کر لیں, خدا متعال کے ہونے کو درک کریں, اور نماز کو سکون سے پڑھیں. سکون سے پڑھیں, کم از کم کام اتنا کریں کہ جو آپ بول رہے ہیں اس کے میننگز پہ توجہ دیتے رہیں. الحمدللہ رب العالمین, جو اردو میں ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے سوچ لیجئے. مالک یوم الدین, آپ کو بھی بتائیں مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے. جو اردو میں ترجمہ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے آپ اس کو سوچتے چلے جائیے. نماز کو اگر 2 کاموں کے ساتھ کوئی پڑھ لے تو مانوی ترقی کنفرم ہے. وہ کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ اول وقت. بس نماز توجہ کے ساتھ اول وقت اگر کوئی پڑھ لیتا ہے مانوی ترقی یقینی ہے, یقیناً مانوی ترقی حاصل کرے گا. تو آپ ماہ مبارک رمضان کو اس پریکٹس کے لیے رکھ لیجئے کہ آپ جتنی بھی نمازیں پڑھیں گے توجہ کے ساتھ پڑھیں گے اور اول وقت پڑھیں گے. اول وقت پڑھیں گے. لیکن ہم لوگوں کے پاس بڑے بڑے علماء موجود رہے ہیں گزشتہ صدی کے اندر, کچھ لوگ بہت بڑے بڑے لوگ آئے اس اعتبار سے کہ ان کی مانوی ترقی انتہائی زیادہ تھی. ان میں سے ایک سید علی قاضی طباطبائی نام کر کے آئے. ان کا ایک کہنا تھا جو میں کافی ریپیٹ کرتا ہوں, اس میں انہوں نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اول وقت نماز پڑھے اور ترقی نہ ملے تو میرے اوپر تھوک دے, ترقی ملے گی. اول وقت نماز پڑھے اور ترقی نہ ملے تو میرے اوپر تھوک دے. 2 جملے ان سے نقل ہوئے, ایک میں لکھا میرے اوپر تھوک دے, ایک میں لکھا ہے کہ میری تکذیب کرے, یعنی کہ قاضی کو کچھ نہیں پتا, وہ یہ جاہل آدمی ہے نعوذ باللہ تعالی. تو بہت سخت معاملہ ہے یہ. آپ اس ماہ مبارک رمضان کو اپنی تربیت کا مہینہ قرار دیجئے. ایک اور جملہ جو بہت ذہن میں آتا ہے آج کل مجھے کہ ماہ مبارک کو عبادت کا مہینہ تو سمجھتے ہیں, تربیت کا مہینہ سمجھیں. ہم اس کو عبادت کا مہینہ سمجھتے ہیں, عبادت کے ساتھ تربیت کا مہینہ سمجھیں, وہ عبادت جو میرے اور آپ کے اوپر کوئی اثر دے دے. اور آخری بات, اگر آپ کو دیکھنا ہے ماہ مبارک قبول ہوا یا نہیں ہوا, 2 رکعت نماز پڑھی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی, پوچھے گا اس دنیا میں میرے اندر کیا تبدیلی آئی اس عبادت سے. ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے, جو عبادت یہاں پر میرے دل کو تبدیل نہیں کر رہی اس کا مطلب ہے آخرت میں مجھے کچھ دلائے اس کا کوئی حساب نہیں ہے. جو عبادت یہاں مجھے کچھ تبدیل کرے گی وہ آخرت میں بھی کچھ دلائے گی, ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آخرت میں ہمارے لیے بہت کچھ دلا پائے گی. ہاں عمل انجام پا گیا ہے لیکن قبول ہوا یا نہیں ہوا اس کا دار و مدار ہوگا، اس کا نشانی یہ ہوگی کہ اس نے میرے اوپر کوئی اثر چھوڑا یا نہیں چھوڑا. قبول ہوئی بھی عبادت اثر ڈالتی ہے، اور جو عبادت قبول نہیں ہوتی اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اپنے رائے کو یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں، میرے پاس وقت ختم ہوتا ہے. خدا نم تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما، ماہ مبارک کی سعادتوں سے بہرمند ہونے کی توفیق نصیب فرما. خدا اندار شب اول ماہ مبارک رمضان ہے پاک پروردگار، اس مہینے کے پہلے دن سے لے کے آخر مہینے تک ہمیں تربیت کے میدان میں عمل پیما ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تو نے اپنے وعدے کی مغفرت کی رحمت کی نعمتوں کے، اے پاک پروردگار ان نعمتوں رحمتوں اور مغفرتوں کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار، ہماری کمزوریوں خامیوں کوتاہیوں کو تو جانتا ہے پاک پروردگار، اس ماہ مبارک کے رمضان میں ان تمام کمی خامی کوتاہیوں کو مغفرت فرما. اے پاک پروردگار، تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار، قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، نسلاً بعد نسلاً ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین اعوان و انصار میں قرار فرما. درود بھیجے محمد و آل محمد پر.
مومنین، آج ہمارے رمضان کا شیڈول کچھ اس طرح ہے، نماز مغرب با جماعت ہوگی، اس کے فوراً بعد افطاری کا پروگرام ہے، اور اس کے بعد 7:45 یعنی پونے آٹھ بجے قرآن خوانی کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور وہ سلسلہ چلے گا.